أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة فاتحة سنت کے مطابق آیت آیت پڑھنا اور وقف کرنا سنن سے ثابت ہے. پیغمبر فرماتے تھے جب آپ نماز پڑھاتے تھے الحمدللہ رب العالمین یقف الرحمن الرحیم یقف مالک یوم الدین, پھر آپ وقف فرماتے تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو حق تعالیٰ فرماتے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میرا حمد و شکر کیا. جب وہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو حق تعالیٰ فرماتے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف اور تعظیم کی. اور جب یہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین حق تعالیٰ فرماتے مجدنی عبدی, میرے بندے نے واقعی میری تعظیم مانی. الی آخر الفاتحہ. ائمہ کرام کو اس طرح ہی نماز میں تلاوت کرنا چاہیے. اور اہدنا الصراط المستقیم پر بھی رک جائے, کیونکہ آیت مستقلت روی عن ابی حنیف رحمہ اللہ. صراط الذین انعمت علیہم, حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ مغضوبین اور ضالین یہ بدل واقعہ ہے الذین انعمت علیہم سے. تو گویا یہ ایک آیت بھی سمجھ کر پڑھی جا سکتی ہے اور بہت سارے اکابر و اسلاف سے انعمت علیہم پر وقف بھی آیا ہے. سات آیات کہا ہے فاتحہ کو, یوں سات آیات پوری ہو جائے. حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین, حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کی نماز بڑی مشہور تھی, وہ شوق سے اور ذوق سے پڑھتے تھے اور قرآن شریف پر اللہ نے خاص قدرت دی تھی. محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سارے اسلاف کا ایک نمونہ ہے, خاص کر حضرت مفتی صاحب جب قرآن شریف پڑھتے. آواز ترنم اور سوز تو مولانا کی بھی وہی ہے, لیکن یہ حیرت ہے مجھے کہ مولانا سرحد کے استادوں کی طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حضرت ایسا نہیں پڑھتے تھے, ہر آیت پر وقف فرماتے تھے. اور آپ کو یہی یاد کرانا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے اس پر مستقل کلام شروع کر دی. اس کا یہ مطلب نہیں جیسے ہمارے پاس سعودی بھائی سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں پڑھنا چاہیے. خود وہی ائمہ جو فرضوں میں پڑھتے ہیں ہر ہر آیت پر رک کر, پھر وہی سدیس اور وہی شوریم جو ہے تراوی میں آپ دیکھے سوات مولا اور خٹک مولا کی طرح ملا ملا کے پڑھتے ہیں. معانی کے اعتبار سے فقہن کوئی فرق نہیں ہے, اور شاید کبھی کبھی یہ بھی معجزہ ہو, کیونکہ علماء دین نے لکھا ہے کہ تراوی میں فرائض کی طرح پڑھنا مکروہ ہے, فتاوی قاضی خان بزازی یہ سب میں ہے. لِأَلَّا يَسْقُلَ عَلَى النَّاسِ, لوگوں پر گراں نہ گزرے. تراویح میں چست قرآن پڑھنا جس قدر حافظ میں قوت ہو اور صاف ستھرا پڑھنا یہ معجزہ ہے. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا, داؤد علیہ السلام فرما دیتے تھے کہ مجھے نکلنا ہے, گھوڑا تیار کرو, اور اس کے بعد وہ زبور کی تلاوت شروع فرماتے, گھوڑے تک پہنچتے ہوئے ایک زبور ختم ہو جاتا تھا. حالانکہ ظاہری حجم میں زبور وغیرہ انجیل توریت زیادہ بڑی تھی. ایک معجزہ حضرت داؤد کا یہ تھا کہ جب وہ تلاوت فرماتے تو آسمان کے فضا میں پرندے رک جاتے تھے اور پہاڑوں سے باقاعدہ گونج جاتی تھی اور وہیں الفاظ دہراتے تھے. یا جبال اوی بی معہو والطیر, اللہ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حضرت کے معجزہ میں لگایا تھا, وہ ساتھ آواز ملا کر کے پڑھتے تھے. تو خوش آواز بھی حضرت داؤد علیہ السلام زیادہ تھے. آپ نے ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت سن کر آپ نے فرمایا تمہیں حضرت داؤد جیسے خوش آوازی دی گئی, اور بہت ہی خوشی فرمائی آپ نے. صحابہ میں حضرت عثمان خوش آواز ہے, ان کی اپنی لکھی ہوئی مصحف موجود ہے عاجز فقیر کے پاس دو جلدوں میں, اور حضرت علی کا لکھا ہوا ایک جلد میں. عجائب و غرائب علوم موجود ہے ان میں, فرصت چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے کائنات کے. ایک انسان کی زندگی ہے یہ کن مرحلوں سے گزر رہی ہے. ماں کے بطن میں جب یہ جنین ہوتا ہے تو وہی خوراک اس کو مہیا ہوتا ہے جو کبھی ماہواری کی شکل میں خون نکلتا تھا, اور پیدا ہونے کے بعد ان کی چھاتیوں میں صاف ستھرا لذیذ شیرین دودھ بھرا جاتا ہے. پھر جیسے جیسے یہ بڑا ہونے لگتا ہے پھر اور چیزیں کھانے لگتا ہے. ثم سواک رجلا, یہاں تک کہ تکڑا قسم کا انسان بن جاتا ہے. پھر ربوبیت صرف غذا یہ نہیں بلکہ یہ آکسیجن دیکھو جہاں کم ہو وہاں مشینیں لگانی پڑتی. پودوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ آکسیجن خارج کرتے اور ہمیں آکسیجن کا محتاج بنایا. پودے اور قسم قسم کے جو باغیچے اور باغات ہیں, لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہیں, سبززار ہے, یہ سب انسانی صحت کے لیے فائدہ بخش ہے. بعض بیماریاں ایسی ہیں جو مختلف بو سے پیدا ہوتی ہے, لیکن خوشبو ہر اعتبار سے ہر مریض کا کامل و اکمل علاج ہے. اس لیے پیغمبر کو جو پسند کرایا گیا ہے وہ خوشبو ہے, دودھ ہے. بعض روایات میں کہ خواتین بھی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عورت سے بہت محبت ہوتی ہے, بلکہ تو بکرا بھی بکری سے محبت کرتا ہے, اس کو دیکھتے ہی بڑا خوش ہو جاتا ہے, مرغا مرغی کو دیکھ کے اذان دے دیتا ہے. بلکہ عورت مظلوم تھی کائنات میں, زندہ درگور ہوتی تھی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, لیکن پیغمبر مرسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی عورت کا حق تلف نہیں کر سکتا. اسلام نے عورت کو زندہ تابندہ کر دیا. یہ مطلب تھا اس روایت کا. ابن الجوزی نے کشف المشکل میں یہ بیان کیا ہے. سب سے پہلے امام ابو جعفر طحاوی نے مشکلات پر کتاب لکھی اور انہوں نے اس مقدمے میں کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ محدثین حدیث کے معانی غلط بیان کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں صحیح معانی ان کو بتاؤں. ایک کتاب بستی نے بھی لکھی ہے صاحب معالم السنن نے، اس کا نام ہے خطأ المحدثین، محدثین کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں. وہ بھی یہاں کراچی سے چپ گئی تھی ہمارے دوست عبد الرحمن صاحب کو اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے، 14 نمبر دستگیر سے شائع ہوئی تھی الرحیم اکیڈمی سے. اور طحاوی کی کتاب شرح مشکل جو ہے یہ تو 16 ضخیم جلدوں میں ہے. عبد الرحمن ابن الجوزی نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے کشف المشکل، یہ کتاب مقتبس ہے طحاوی کے شرح مشکل الاثار سے، اور اس میں میں نے پوری پوری عبارتیں پکڑی. جیسے نووی کی شرح مہذب سرخسی سے سراقا ہے، مبسوط کی عبارتیں اس میں پکڑی گئی. بزرگان دین میں یہ ذوق بھی رہا ہے. اب اس میں فرق بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ فلاں عالم نے لکھا ہے، یہ اقتباس ہے، یہ تو ہونا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں مقتبس ہے، اور جب وہ بتائے بغیر اپنا ظاہر کرے یہ سراقا ہے، یہ چور آدمی. یہاں کراچی میں ایک ہے، وہ دوسروں کی کتابوں پر اپنا نام چھڑا لیتے، عنوان آگے پیچھے کر لے. ایک موقع پر مجھ پہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ میری تمام تصنیفات عربی میں ہیں، میرا کہا کہ وہ ایک صفحہ عربی میں لکھے. میں نے کہا عربی اور فارسی تو چھوڑو، جس زبان میں آپ 60 سال سے کھا پی رہے اس کے چار کو چہار کہہ دے، خدا کو خدا کہہ دے، تو پہلے تو یہ تلفظ صحیح کر لو، تحریر چھوڑو. صرف میں نہیں کہتا، دنیا جانتی ہے کہ بعض بزرگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ دوسروں کی کتابیں، بھائی اپنی محنت کرو. اور کتاب لکھنا کوئی کارنامہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کتابیں لکھی، ابو بکر صدیق عمر عثمان و علی نے کتنے لکھا ہے. الگ تحقیق امام ابو حنیفہ سے کوئی تصنیف ثابت نہیں. المبسوط جو حضرت کی ہے، اور مقصود ہے، یا فقہ اکبر ہے، فقہ اوسط ہے، فقہ اصغر ہے، الفقہ الابسط ہے، ان سب پر کلام رہا ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب نہ لکھنا کارنامہ ہے، کہ اپنے آپ کو علم سمیت روکے رکھنا کہ بھئی من صنف فقد استحدف نفسہ، جس نے تصنیف کی اپنے آپ کو دوسروں کی چلماری کے لیے، تیر اندازی کے لیے کڑا کیا. بہرحال فاتحہ کے علوم تو بہت زیادہ ہے، شاید کہ یہ موجود رمضان بھی گزر جائے، لیکن ہمیں اجلت کے ساتھ آگے پڑھنا ہے. اس واسطے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں دوسری سورت سورت بقرہ ہے. سورت انزلناها، سورت کے معنی حصتن قطعتن جمعہ سور، اور بعضوں نے اور باتیں کہی لیکن آلوسی وغیرہ راضی کی یہی رائے مناسب ہے. فاتو بسورت من مثلہ بقطعۃ صالحۃ عربیۃ فصیحۃ وبلیغۃ. سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بیل کو ثور کہتے ہیں. اس میں آگے چل کر کے ایک واقعہ موجود ہے جس میں بنی اسرائیل کی ایک مشکل کو حل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا گیا تھا. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کر لو, ذبیحے سے مشکلات حل ہوتی ہے. جب بھی اللہ توفیق دے اور کوئی ذرا سی تکلیف دے کے تو ذبیحہ ہونا چاہیے, اور اپنے ہاتھ سے ہو تو اور کیا کہنا ہے. اسماعیل علیہ السلام جب خیر و عافیت سے بچ گئے تو حضرت جبریل جنت سے مینڈا لائے اور وہ فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, قربان کیا حضرت اسماعیل سے ہم نے ایک بڑی قربانی. حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم نے پیش کیا تھا ذبح کے لیے, لیکن امتحان تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین. لما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفديناه بذبح عظیم. حضرت جبریل جنت سے مینڈا لائے. علماء نے تفسیر کی کتابوں میں اس کا رنگ ڈنگ, اس کی شکل, اس کی چوڑائی, اس کی لمبائی سب نقل کی. قلات کے علاقے میں ایک قسم کے مینڈے پیدا ہوتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ شاید یہ وہی نسل ہے. بہت لمبے ہیں, اونچے ہیں, چکتی بھی بڑی ہے اور سینگ بھی زبردست ہے. عام طور پر جس کے سینگ ہوتے اس کی چکتی نہیں ہوتی. چکتی لوم چمگت ہوئے لوم لئیت. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر اس مینڈے کو ذبح کیا. بجگر مولانا سے فرماتے تھے کہ اس کا گوشت کس نے کھایا. دس سوال لے اور یہ زمایا سوال لے اصول دا تفسیر نہ زان خبر اور پکار. اصول تفسیر یہ ہے کہ ابہمو ما ابہمہ اللہ, جن چیزوں کی وضاحت شریعت نے نہیں کی اس کو بغیر وضاحت کے چھوڑ دو. اب وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے اور بچڑا کاٹا اور وہ فرشتے نکلے, پھر وہ بچڑے کا گوشت اور وہ روٹی ہے جو بی بی سارا نے بنائی وہ کس نے کھائی, یہ کوئی سوال ہے. میں نے تفسیر کے دوران کچھ کہا تھا, ذرا سخت الفاظ کہے تھے. کسی ظالم نے کیسٹ لے جا کے بجلی گھر مولانا کو کان کے ساتھ سنایا. جزل عرم ماتا ہوئے لے گڑے اور سخت رد دے پما کڑے ہوئے وہ ادا دنر سڑی کار دے چیوشے غلط گڑی دیر بیدی وصول دیر خبیار کر جے. اب ہمو ما اب ہمو اللہ پہ کماتا دا پتا وے مبیچر دانو گئے لی. اف اللہ عن زلاتی و سیادی, ان کی اور ہمارے سب کی اللہ خطیات معاف فرمائے. بڑا لسان تھا سرحد کا, بڑا کامیاب خطیب تھا اپنے زمانے کا, اور پیشور خطیبوں کی طرح نہیں تھا بلکہ ایک چمک دمک اور نور کا مجسم تھا. بعض علاقوں کے خطیب ایسے ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے سمجھیں گے کوئی میرا سی, لیکن ان کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا تھا. حضرت بنوری و مولانا لطف اللہ و مولانا زرگل مولانا فیغل رحمہ اللہ کے شان و شوکت رکھتے تھے, ان کے رفقا میں سے بہت زیادہ محبت تھی. ویل کا شیرونا اور دیشے میں جی بالکل وی ما پتا پسی داس پن جا میرا انکڑے تلا بیا پما گمان دنا مو ننگے او اس سر دی پسنگل خاطر نشو کا کار سو میتا پسی مسلے لنگڑی نو دل سوزی بدی دنور سر سشی چت ما ون مخلصا سر جنگڑی تپیش کی بیا ماہل درو جن بولا چیو بلما پشت سوک ملنگڑی او داد سوک پخوا کے ناستی رات و آیا او چ خبر در رحمان سر پ جنگلی او یو صحت میں دستر گونا پناشی نو دا جہان لکل حدر آباد تنگلی رات کو یہ مغرب کے بعد حضرت صاحب نے ٹیلی فون پر مجھے اشعار سنائے پشتوں کے بہت قیمتی اشعار ہیں جو حصہ پشتوں کا آپ نہیں سمجھتے ان کو یہ پشتو بولنے والوں کے لیے وقف کر دیں آپ کو ثواب ملے گا ہر چیز کے میں ترجمے نہیں کر سکتا اچھے اور قیمتی اشعار فجر کی نماز او منصور بھائی شاہ میں آئے میں نے بتایا کہ بجلی گر مولانا دس شیر میں ہوئے جب فجر کی نماز پڑھی منصور نے کہا سیٹیں اوکے ہیں چلے سلام کر کے آتے میں زہر میں پہنچ گیا اور یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح منصور بھائی کو اشعار سنایا اور انہوں نے کہا چلتے حضرت کو سلام کرتے وی دین دوستانی دوئی مائے آؤ وی ارہ ارمان دنو وی ما تیا کالا زندگی پہ دی سرحد کی قربان کا کدا دل قوم پہ خبر پوش ہوئی اور دا ٹول دتا دی منصور پہ جوتا قربان ہو میں تو فیم روڑی دیا خواہ گھٹا ہوئی خو یہ رو خدا خود بیا بیا رہا والا الحمدللہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ وہ مینڈے کا گوشت کس نے کھایا تو میں نے ایک دن پوچھا کہ خود آپ کو پتا ہے کس نے کھایا یہاں اس میں تین روایتیں تفسیر میں روایتیں چھوڑو جواب تو روایت تو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے تین کیا کہ 18 روایتیں زاد المسیر میں لکلے میں نے کہا یہ اس اصول کے خلاف سوال ہے کہ جو مفسرین نے کہا ہے کہ جو چیز شریعت نے وضاحت نہیں کی آپ اس کی وضاحت کے در پہ نہ ہو جن کو یہ اصول یاد نہیں ہے پہلا آسمان چاندی کا ہے اور دوسرا سونے کا ہے اور تیسرا محرام کا ہے اور چوتھا یاقوت زاننا اکو و بکو و سندر بکو ٹھیک ہے ضعاف ہے موضوعات مقذوبات موجود ہیں لیکن عالم دین کو چاہیے کہ سچا کلام کرے کارآمد گفتگو کرے وہی جزمہ کے لاز دیا وہ گوئے دیا وہ جاگا پہکر وہ جزمہ کا پراتا دا او ازار مسائل کے ورشہ ہو گو رہا کتاب ازار مسائل میں لکھا ہے اور وہ بیل تھک جاتا ہے جس کے سنگوں پر زمین پڑی ہے اور وہ ایک سنگ سے دوسرے سنگ پر زمین بدلتا ہے تو زرزر آ جاتا ہے وہاں ظالم بچوں کا گوئے مر شبیہ ویسا کوئے اس مکہ براتا تھا سنس کی پشتوں میں ایک کتاب ہے جنت الفردوس بہت اچھی کتاب ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن سنت کا طریقہ دی ہے ما پدیستر گلی دلی چی کتاب کی راوڑی پانکز رد دی فرمائی لی فدا سنت دے ما پدیستر گلی دلی چھ حضرت دی فرمائی لی او پا کتاب کی دراؤی ہر کتاب کتاب نہیں کتاب تو ایک قرآن مجید ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فی یہ شک شبے سے پاک مبرہ کتاب ہے اس لیے ہدل للمتقین یا کائنات اس کے ذریعے احتیاط ادب تقوی پرہیز اختیار کر سکتی ہے تو اس صورت میں آگے جا کر ایک قصہ ہے گائے کا جس میں بڑی حکمت ہے اس واسطے صورت کا نام صورت بقرہ ہے اور جس طرح سورت قرآن میں ہے، سورت نمل ہے، عنکبوت ہے، تو بعض علماء نے کہا ہے سورت التی ذکرت فیہا البقرہ، لیکن صحاح میں موجود ہے کہ حضرت فرمایا نزلت البقرہ، اس لیے سورت التی نزلت فیہا البقرہ، اس تکلف کی چندہ حاجت نہیں. مشرکین نے یہ اشکال بھی کیا تھا یا علی کتاب دے کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آ رہی ہیں قرآن میں، اتنا بڑا خدا ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، اللہ کو مکی مچھر اور اس سے چھوٹی یا بڑی چیز کی مثال دینے سے کیا رکاوٹ. مثال ہمیشہ ممثل لہو کے لیے ہوتا ہے، مثال ممثل کے لیے نہیں ہوتا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو مخاطبین میں اس ضمیر کے لوگ ہیں نا، اور اپنے وجود میں مکی اور مچھر بھی ایک معجزہ ہے قدرت کا، کیونکہ نہ ہم مکی بنا سکتے اور نہ صحیح طرح ہٹا سکتے. وہ ایک بادشاہ نے عالم دین سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں ہر چیز میں حکمت ہے، یہ مکی پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ متکبرین کا تکبر اس سے ختم کراتا ہے، کیونکہ بادشاہ کو مکی تنگ کر رہی تھی، بار بار بیٹھتی تھی. پھر یہ تماشا دیکھو کہ دن بھر مکیاں ہیں، رات بھر مچھر ہیں، ان کو دن میں آنے کی ضرورت نہیں، ان کو رات کو اڑنے کی حاجت نہیں، فورس ہے جو کارآمد ہے. وللہ جنود السماوات والارض. سورۃ البقرہ، یہ سورۃ نزول میں 87 ہے، اور اول ما نزل بالمدینۃ المنورہ، یہ مناسبت بھی ہے فاتحہ کے ساتھ کہ فاتحہ کاملہ نزلت بمکہ اول مرہ، وہذہ سورہ ہے سورۃ البقرہ نزلت بالمدینۃ المنورہ بعدما ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ الی المدینۃ المنورہ. تو اول ما نزل بمکہ سورۃ کامل، کیونکہ اقرا بسم ربک الذی کی تو ابتدائی 5 آیات شروع میں نازل ہے، اور سورۃ بقرہ مدینہ منورہ میں قرآن کا جو نزول ہوا ہے اس سے شروع ہے. تو علماء کہتے ہیں 86 سورتیں اس سے پہلے مکہ میں نازل ہیں، اور مدینہ منورہ میں سورت بقرہ ابتدا میں نازل ہوئی، اس واسطے اس کا نزول نمبر 87 ہے، اور موجود ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور بہت بڑی سورت ہے، دو ڈھائی پاروں کے برابر ہے ماشاءاللہ. علماء دین کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جس اجمال پر مشتمل ہے اس کی تفصیل اور تفسیر بقرہ ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ میں جو چیزیں نامعلوم یا بظاہر مبہم تھی اس کا رفع ابہام بقرہ میں ہو چکا ہے. اللہ. اور یہ سورت مصدر ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم، الف لام را، حامیم، عین سین قاف، قاف ہا یا عین صاد. 29 سورتیں ایسی ہیں جن کے اوائل حروف مقطعہ ہے، الف لام میم. کہتے ہیں کہ عالم کا امتحان اس میں ہے کہ بعض چیزوں میں نہ پڑھو، جیسے کہ جاہل کا امتحان ہے کہ پڑھو. تو ان کو عالموں کے ضمیر کو اور ان کے سر کو جھکانے کے لیے سورت کے اوائل حروف مقطعات سے، بڑے سے بڑا باہر ہوگا لیکن اس کو پتا ہے کہ الف لام میم حامیم عین سین قاف، الف لام را الف لام میم را، اس کے معنی و مطالب متعینہ اللہ نے نازل ہی نہیں فرمائے. اس پر اشکال ہوا کہ مخاطب اس کے لیے افہام کی ضرورت ہے، فہم کی، تو مخاطب سمجھ نہیں رہا ہے تو ایسے حروف کے نزول کا مقصد کیا تھا. تو ایک جواب وہ تھا جو میں نے شروع سے دیا کہ عالم کا امتحان نہ جاننے میں ہے، جیسے کہ جاہل کا امتحان جاننے میں ہے. اور بعض تفاسیر میں مروی ہے کہ الف اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام اشارہ ہے جبریل کی طرف، میم اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی انزل ھذا الکتاب بواسطت جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مناسبات ہے، اس کو معنی و مطالب نہیں کہہ سکتے. بعض علماء نے کہا الف اول لام لازم میم مومن، اول لازم ہے مومن پر کہ یقین رکھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں. اللہ، جس طرح سورت فاتحہ الوہیت کے تعارف میں تھی، اس طرح سورت بقرہ ان مضامین جو فاتحہ میں بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیل و تفسیر میں ہے. مثلا دیکھو الحمدللہ، تو لفظ اللہ معلوم ہے اوصاف سے، صفات سے، اسماء سے. گر کسے وصف او زمن پرسید، بے دل از بے نشان چ گویا دباس. لیکن علماء متفق ہے کہ کنہا حق رب العزت کا، اللہ کے لفظ کا اور ذات واجب الوجود کا وہ نامعلوم ہے. تو اس نامعلوم کی طرح ایک نامعلوم عنوان سے بقرہ مصدر ہے، الف لام میم. اگر کوئی پوچھے کہ لفظ اللہ کا کوئی خاص معنی جس کو مناطق کہتے بکن ہی کیوں معلوم نہیں ہے، تو جواب یہ کہ وہ چھوڑ، یہاں آ جاؤ الف لام میم، اس کو بتا دو کیا معنی کرو گے. یہ تو حروف ہے بنائی، اس سے تو اکٹھے ہو کر کے کوئی لفظ بنتا ہے. حرف تو خود بغیر انضمام بکلمتن کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کہیں ایک دو تین، تو ایک خدا ہے، دو بڑی کتابیں ہیں قرآن اور توریت اور زبور انجیل، آپ سے پہلے بھی تین تھی. ایک دو تین، ایک پیغمبر، دو خلفائے راشدین شیخین کبیرین. ایک دو تین کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں. وہ ایک پرندہ ہے نا زرق، وہ ایک قسم کے کلمہ ادا کرتا ہے صبح صبح. تو ایک کسان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کان لگا کے سنا، کہ یہ کہتا ہے کہ مولی گاجر ادرک، مولی گاجر ادرک. ایک طالب علم جا رہا تھا، بڑی بڑی کتابیں لیا ہوا تھا ہاتھ میں، کہا طالب علم یہ پرندہ کیا گا رہا ہے؟ اس نے کان لگا کے سنا، کہا یہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، فکر ارکس بقدر ہمت اوست. طالب تو خدا کا ماڑو ہے، بڑا پیارا ہے، بہت ہی اللہ کے نزدیک مخلوق ہے. طالب علم ہو، اپنی عزت محفوظ رکھو، اپنے ناموس کا تحفظ کرو، اپنے طالب علمی پر مٹی نہ ڈالو. رأيت نور الله في جبهتك فلا تطفئه بمعصيتي. امام شافعی نے مالک سے مدینہ میں جب موطأ آیات کی اور اجازت لینے لگے جانے کی تو آپ نے کہا اے شافعی میں نے خدا کا نور علم کے رنگ میں آپ کے پیشانی میں دیکھا، گناہ کر کے اس کو بجھانا نہیں، گناہوں سے نور بجھ جاتا ہے، جیسے مرد میں روح نہیں ہوتی اس طرح گناہگار کے ہاں نور نہیں پایا جاتا. شکوت الى وکی ان سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی لان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. ما شکایت گروستا استدنا کار یاداش. میں نے اپنے شیخ کو کہا کہ میرا حافظہ کام نہیں کرتا. علم دو چیزوں کا نام ہے، ایک حفظ کا اور دوسرا ادغام کا. جن کا حافظہ نہیں ہوتا ہے وہ غریب پریشان رہتے ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے وکیع بن الجراح اپنے استاد کو شکوہ کیا کہ میرا حافظہ تو زیادہ تکڑا نہیں ہے. فاوصانی الى ترک المعاصی ہے دوی چپریگ دا گناہن لرا لان العلم نور من الہی ہے ونور اللہ لا یعطى لعاصی. زکت علم خویا و نور دا اللہ ضروری ہے نور دا اللہ ورکی دے نشی گناہ گار لرا. اللہ بادام اور چار مغز کیا بیچتے ہیں جب فجر کی نماز صحیح طرح پڑھی جائے. شہد اور انڈا کیا کام کرے گا جب سنت فجر سنت طریقے سے قبل الجماعت کافرون و اخلاص سے پڑھی جائے. اور قورمہ اور بریانی کیا طاقت توانائی دے گی جب اشراق تک انتظار کر کے رکعتین پڑھ لی جائے اور حج اور عمرے کا ثواب پایا جائے. اگر کبھی جلدی ہو یا تکلیف ہو اور جانا ہو تو اس دن پھر چار دفعہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقه ومداد کلماته وزنة عرشه ورضا نفسه. بی بی جوہریہ سے آپ نے کہا کہ میں نے چار کلمات پڑھے تین دفعہ اور وہ آپ کے اس تمام انتظار اور تسبیحات سے بڑھ کر ہیں. عجیب بات ہے کہ ہر چیز کا بدل ہوتا ہے. جیسے حج اور عمرہ بڑی عبادات ہے تو دیکھو اس کا بدل آیا کہ من صلی الفجر بجماعت ثم جلس وذکر اللہ حتی اذا طلعت الشمس فقام وصلى رکعتین فلہو کحج و عمرہ. ترمذی شریف میں تامتن 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 کحج و عمرتن سے بدل ہے، اس لیے تامتن تامتن تامتن. اب یہ کہ کوئی ایسی دقت پیش آئی طبیعت ناساز ہے وہ ضروری تو نہیں ہے، نفل ہے، انتظار نہیں کر سکتے. تو فرمایا سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و مداد کلماته و زنة عرشه و رضا نفسه. آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. طالب عالم نمازی تبلیغی اچھے لوگ تو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کئی واعظ نصیحت ہوتی ہے کئی اور سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. سورج نکلنا شرط ہے، آگے پانچ منٹ دس منٹ بیس منٹ یہ اپنی طرف سے احتیاط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس یہ تحقق ہونا چاہیے کہ طلعت الشمس. بہتر ہے کہ اس میں بھی کافرون و اخلاص پڑھ لی جائے. سورة الزلزال و اذا جاء نصر اللہ بھی ثابت ہے. سورت نوح اور اللہ و نور السماوات والارض کا رکوع ساتھ پڑھتا تھا، پھر مجھے خواب کے ذریعے کہا گیا کہ موجودہ جو مصحف ہے حفظ، اس کی ترتیب کے خلاف آپ نہ پڑھا کر. میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سورت نور جو ہے وہ نزول میں 102 ہے اور سورت نوح جو ہے وہ 77 ہے غالباً. تو چلو نزول کے اعتبار سے جیسے حضرت عمر فجر کی نماز میں سورت کاف پہلی رکعت میں سورت یوسف دوسری میں پڑھتے تھے، نزول میں کاف مقدم ہے سورت یوسف پر، لیکن مجھے خواب میں اس طرح دکھایا کہ مجھے کہا پھر آپ اقرا بسم ربک الذی سے شروع کیا کریں اور فاتحہ کو پانچویں نمبر پہ پڑھا کریں، فاتحہ سے نہ شروع کریں. تو میں بولوں گھبرا گئے، میں نے کہا توبہ ہے، موجودہ مصحف کا اتباع کرنا ہے، یہ فرشی اور عرشی دونوں برابر ہیں، ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس کے خلاف نہ کریں. احیاناً کہیں غلطی سے ہوا تو معاف ہے، کہ ترتیب بین سور مستحب ہے اور ترتیب بین الآیات واجب ہے. والمثل تفصیلية فی محلها. سورة البقرة اور الحمدللہ، اللہ تعالی کے حمد و ثنا اور شکر کا مظہر دیکھنا ہو تو بقرہ پڑھ لو. بقرہ اسلامی روایت ہے کہ گائے بہت ہی محبوب قسم کا ذبیحہ ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اور بھینس اس کے حکم میں ہے. حضرت علی سے منقول ہے ان الجاموس نوع من البقر، سات بکرے اور سات مینڈے بھی قائم مقام ہو سکتا ہے، اونٹ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن ہندو دھرمیوں کے ہاں گائے کا ذبیحہ جرم ہے. بعض لوگوں نے حالات کو دیکھ کر کے کہا کہ ہندوستان میں گائے نہیں ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ جھگڑا ہوتا ہے، مسلمانوں کو بہت سزائیں دیتے ہیں. تو مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی غالباً مجموع الفتاوی میں کہا ہے کہ ایسا ذبیحہ کرنا کہ جس پر دنگ فساد ہو نہ ہو. اور مولانا اشرف علی صاحب پر تعجب ہے کہ انہوں نے بیل سے ترجمہ کیا ہے، گائے کو منع کرتے ہیں وہ بیل کو منع نہیں کرتے. عجیب بات ہے کہ گائے ان کی ماں ہے اور بیل ان کا باپ نہیں ہے. اکبر بادشاہ نے اپنے زمانے میں ظلم عظیم کر کے نورتن کی روشنی میں ایک نیا مذہب بنانا چاہا، اور اس کے لیے فیضی جیسے آدمی، ابو الفضل جیسے لوگ، ان کے باپ مبارک جیسے ضمیر فروش، ایمان فروش، وہ درباری بن گئے. اور انہوں نے اکبر بادشاہ کو کہا کہ آپ پر وہ الہام آ رہا ہے، آپ سو رہے تھے وہ الہام آ رہا تھا. کیا الہام ہوا؟ لا یا ایہا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فماواکم السقر. ظالم کو دیکھو عربی کیسے بنائی. اکبر بادشاہ نے حکم دے دیا تو بدھو بالبیوقوف اجہل الجاہلین نے زمانے، اور مغل خاندان کے رسوائے زمانہ سڑے اکبر بادشاہ نے. انہوں نے حکم دے دیا کہ بھائی گائے ذبح مت کرو، اور قانونی جرم قرار دے دیا تاکہ ہندو دھرمی خوش رہے. اور پھر اس کے لیے کلمہ ایجاد کیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. اور کہا کہ اولو الامر الامر آپ ہے اور اولو الامر کا مقام بحکم قرآن ابو حنیفہ مالک شافعی احمد سے بڑھ کر ہے. جو آپ کا ہے وہ دین ہے. طویل قصے ہیں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں, اشارہ سا کرتا ہوں. اکبر بادشاہ کے اس خرافات کے خلاف جتنے علماء نے بھی بولا ہوگا ان کو سخت سزائیں دی گئی. علماء خاموش تو نہیں رہے ہوں گے, لیکن سرہند کے اندر وہ مرد میدان اور مرد مومن اور وہ فولادی آہنی مجاہد شیخ احمد مجدد الف ثانی سرہندی, اس نے بغاوت کا علم اٹھایا اور کہا بادشاہ واجب القتل ہے. تحریک اٹھتے اٹھتے بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر تخت نشین ہوا. جہانگیر کو چگلی کھائی گئی کہ ایک مولوی ہے سرہند میں اور احد عبدالحد نام ہے اس کا, وہ آپ کے باپ کو برا بلا کہتا ہے. نور الدین جہانگیر نے حضرت مجدد صاحب کو طلب کر لیا. اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو بھی داخل ہوتا تو پہلے سر اندر کر کے سامنے تخت پر بادشاہ بیٹھا رہتا تھا, اس کو سجدہ کر لیتا تھا. جب مجدد پہنچے وہاں تو مجدد کو کہا کہ جلدی کرو. مجدد نے کہا کوئی جلدی نہیں کرنی. اور مجدد نے جب غور کیا تو ٹانگیں پہلے داخل کی اور سر بعد میں داخل کیا. وہ بادشاہ کو جوتا چپل دکھایا. بادشاہ نے کہا دیکھو دربار میں آ کے بے ادبی کر رہا ہے. نظام الملک وزیر اعظم تھا وہ دس بستہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مجدد صاحب کو کہا سجدہ تعظیمی تو علماء نے بادشاہ کے لیے اجازت دی ہے کر لیتے. انہوں نے کہا مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں, مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. حضرت نے جواب تو فارسی میں دیا, کسی اردو دان نے اس کا نظم کیا ہے. اور جہانگیر سے جب بات چیت ہوئی تو جہانگیر بہت غصہ ہوا, اس نے کہا مار ڈالو اس کو قتل کرو. نظام الملک نے کہا ٹھیک ہے جو بادشاہ کا ہے وہی ہوگا, لیکن باہر فضا ہمیں معلوم ہے, اگر اس شخص کو قتل کیا گیا تو پھر ہم بادشاہت نہیں کر سکیں گے. دیٹ از ان دن اڈیری گی چوتھے شور جڑی گی نا. عمران خان کو نور سرکار نہ منیش تو خدا یا ہوتا جگہ لبیک والے التور سول چکم جہاں رہتی ہوں اس پر سے ادھر لبیک مبیک نم نالی. اہل یعنی بدعت ڈر جاتے, اہل حق نہیں ڈرتے. مولانا اب بھی کھرا کلام کرتا ہے, اہل حق کا سپہ سالار ہے. خدا تعالی دیر تک سلامت رکھے. نظام الملک نے کہا کہ گوالیار کا قلعہ بہت سخت ہے, ہم وہاں اس کو قید کر لیتے ہیں. مورخین لکھتے ہیں نظام الملک بھی حضرت کا خلیفہ تھا لیکن بادشاہ کو تو نہیں بتا سکتے. حضرت کو گوالیار کے قلعے میں پہنچایا اور پورے ملک کے اندر جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی. تو پشاور صوبہ سرحد میں گورنر تھا جس کو اس زمانے میں صوبہ دار کہتے تھے محبت خان, جس نے جامع مسجد محبت خان بنائی پشاور کی. اور پنجاب میں تھے خان اعظم اور بنگالہ میں تھے خان خانہ, اور یہ تینوں مجدد صاحب کے مرید و خلیفہ ہیں. جب پیر نہ رو تو مرید بھی نہ رو دے, جب پیر دلائی نہ مریدہ نگنا زیادتی زنی. شاپ کی پران دکانداران التجار ہم الفجار پیران رتان. محبت خان نے پشاور سے علم بلند کیا کہ ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے، اور خان خانہ نے بنگالا سے اور خان اعظم نے پنجاب سے، اور کہا ہمارے بزرگوں کو بھرے دربار میں بیعت بھی کر کے گستاخی ان کی جاتی. شیخ احمد مجدد کو کیوں اس طرح برسر عام بے عزت کیا آپ نے؟ چنانچہ جہانگیر بادشاہ کو نظام الملک نے کہا یہ تو خالی جیل میں ڈالنے سے ہوا، آپ بتاؤ اگر قتل کر دیتے پھر ہم کہاں جاتے؟ جہانگیر بادشاہ بڑے تیش میں فوج لے کر کے ان کے مقابلے کے لیے نکلا، اور دریائے جہلم کے کنارے مقابلہ ہوا. جہانگیر کی فوج پسپا ہو گئی اور مابت خان خان خانہ اور خان اعظم کو فتح مل گئی، اور نور الدین جہانگیر کو گرفتار کر لیا اور مجدد کو خط لکھا کہ ہم نے جہانگیر کی جہانگیری ختم کر دی کیونکہ وہ ہمارے بزرگوں کی بیعت بھی کرتا ہے، آپ کو مبارک ہو، اور ہم آپ کو رہا کرنے آ رہے ہیں اور آپ کو مبارک ہو، اور ہندوستان میں وہ ہوگا جو آپ کہیں گے اور آپ کو مبارک ہو. مجدد کے مکتوبات میں خط موجود ہے. مجدد نے علی الفور ان کے نام جواب لکھا کہ میرا اختلاف بادشاہ سے سیاست اور بادشاہت کا نہیں، توحید و سنت کا ہے، اور میرے مسئلے کو سیاسی نہ بناؤ اور بادشاہ کو رہا کر. تینوں حیران ہو کے کھڑے ہو گئے. ادھر بادشاہ نے ان کی گرفت اور حصار میں خواب دیکھا، فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ فرماتے ہیں اے نور الدین جہانگیر، قیامت کے دن تم میری شفاعت کی کیا امید رکھو گے؟ آج ہندوستان کی سرزمین پر یہ ایک عالم ہے جو سچ بول رہا ہے اور میرا دین بیان کرتا ہے توحید و سنت، آپ نے پہلے اس کی بیعت بھی کی اور پھر جیل میں ڈالا. ان تینوں کو خط آیا مجدد کا، اور بادشاہ کو خواب آیا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، یہ تینوں آئے اور نور الدین کو کہا آؤ رہا. انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، مجھے گوالیار لے جاؤ. گوالیار لے گئے تو نور الدین جہانگیر نے مجدد کے پیروں میں سر رکھنا چاہا. حضرت نے کہا ہاں، اسی سے تو میں تم سے ناراض ہوں، تیرے خلاف اور تیرے باپ کے خلاف تقریریں کرتا ہوں. اور تینوں مابت خان خان خانہ خان اعظم اور نور الدین جہانگیر حضرت سے معافی مانگ رہے. حضرت نے کہا معافی یہ ہے کہ پورے ملک میں سرکار کے اہلکاروں کی نگرانی میں ہر جگہ گائے کٹواؤ. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اور آپ کے دربار میں آگ جل رہی ہے، مجوس کو خوش کرنے کے لیے فوراً آگ بجھاؤ، اور ہندو لڑکیاں مسلمان گھروں میں ہیں اور وہ نکاح صحیح نہیں ہے، اور ہندو گھرانوں میں مسلمان لڑکیاں بادشاہ نے بھیجی ہے، وہ بھی نکاح نہیں ہوا، واپس کراؤ. 30 کے قریب اصلاحات حضرت نے بتائی، اور نور الدین جہانگیر نے سرکاری عہد نامہ پیش کیا. مولانا شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے بسم اللہ اور خطبہ مسنونہ کے بعد یہ 30 اصلاحات نقل کی، اور ان پر مشتمل مکتوبات موجود ہیں. اس کے بعد جہانگیر نے وہ زنجیر عدل باندھا. زنجیر عدل دربار کے باہر لگا ہوتا تھا، جس کو تکلیف ہوتی تھی وہ آ کر کے اس کو کھینچ لیتا تھا، اندر گھنٹی بج جاتی تھی. اور نور الدین جہانگیر فوراً خود متوجہ ہو کا بلاؤ کون ہے، وہ آ کے بتاتا، بڑے سے بڑے سانحہ پر وہ زنجیر بجتا، اور پورے ملک کے اندر گائے کا ذبیحہ کھل گیا، اور وہ اکبر بادشاہ کے زمانے کے خرافات، لایانیات، افواہات، کفریات سب ختم ہو گئی، اور نورتن کے جو ممبر باقی تھے ان کو قتل کرایا کہ تم نے میرے باپ کو دنیا سے اس طرح روانہ کیا. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. سورہ بقرہ فاتحہ کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے کیونکہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ، خدا کی ثنا و صفت، عظمت اور بزرگی، اس کا ایک نظارہ عظیم و شان وہ سورت بقرہ میں ہے جن کے اوائل اوصاف مومنین پر مشتمل ہے اور پھر کفر بواح کے مرتکبین کی سزائے اور پھر وہ چال لڑنے والے منافقین کی 10 نشانی اور 2 مثالیں ہیں کیونکہ یہ نمبر 10 بدماشان تھے. اور پھر وہ مقصد اعلی العبادت المخلص للہ، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو صرف رب کی عبادت کرو. اور یہ 4 جگہ سورت میں ہے. اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اور پھر اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. اور تیسری چوتھی جگہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آخری رکوع. جیسے علی التحقیق سورت فاتحہ کا دعویٰ یا عنوان ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی العبادت المخلصہ للہ وحدہ، اس طرح العبادت المخلصہ للہ جل وعلا سورۃ بقرہ کے اندر وہ مضمون مفصل ہے. سورۃ فاتحہ میں عبادت مخلصہ کی تاکید ہے اور سورت بقرہ میں عبادت مخلصہ کے متصفین کا تذکرہ ہے، اوصاف مومنین 5 اور آگے چل کر کے پھر انبیاء و مرسلین کے واقعات متعدد ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیا، زمین کا ذمہ دار بنایا، ذرا سی لغزش ہوئی اور اس کے بعد پکڑ ہو گئی، خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. آدم پہلے انسان بھی ہے اور پہلے پیغمبر بھی ہے. اور پھر بنی اسرائیل نے اس میں جو غلطیاں کی ہے، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، پہلے نعام مجملہ، پھر نعام مفصلہ، اور تیسری مرتبہ نعام مدللہ بیان ہوئی. سورت فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، قیامت کا دن برحق ہے اور اس کا مالک و مختار رب العزت ہے. اور سورت بقرہ میں ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس آخرت کا یقین کرنا پڑے گا. اللہ، سورت فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب، سیدھا راستہ یہ کتاب ہے یا یہ کتاب متعین کرے گی. انعمت علیہم، انعام یافتگان، منعم علیہم. اور سورت بقرہ کے اندر اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. سورت فاتحہ میں بھی 2 مذموم فرقوں کی مذمت ہے، ایک ضالین هم الیہود اور دوسرا مغضوبین هم الیہود اور دوسرا والضالین یعنی نصارہ. اور سورت بقرہ کے اندر بھی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ ولا قلوبہم ولا سمعہم وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور پھر ضالین منافقین کی مذمت جو ہے وہ مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آخر 2 مثالوں تک. تو سورت الفاتحہ توجد کاملہ فی سورت البقرہ وہذی مناسبت بینہما وہو الربط بینہما. کیونکہ الوہیت کا تعارف اجمالاً سورت فاتحہ میں ہے, تو الہ الحق الہ الخلق اللہ بزرگ برتر کے اس تعارف کی تفصیل اور تفسیر وہ بہت ضروری تھی, اور وہ سورت بقرہ اس میں نازل ہوئی. بقرہ کے اندر توحید, رسالت, ایمان بالآخرت اور صداقت الکتاب جس کو اعجاز النبوی بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر برحق ہے, معجزات ہے ان کی, اور اس زمن میں تفصیلات بھی ہے جیسے تہذیب الاخلاق کا مرحلہ کہ جو موحد ہو دائی ہو دین کا اس کے اخلاق بھی بلند و برتر ہو, تو منافقین کی مذمت کی کہ مومن ایسے نہیں ہوتے, مومن دعا کیا اخلاق حسنہ سے آباد و شاد ہوتے ہیں. مومن کی شان خالص و مخلص عبادت کرنا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. بڑے مومن اور بڑے انسان انی جائل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین کے نظام چلانے کے لیے اپنا ایک معتمد بندہ پیدا کرتا ہوں, آدم علیہ السلام. اور یہ کہ یہ جو انسان اور آدم کی آزمائشیں ہیں, یہ آزمائش پہلے بھی ہوئی ہے اور اس میں ملائک کمزور پائے گئے اور ان کو آدم علیہ السلام کی تکریم و تعظیم ماننی پڑی. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس بےایمان نے نہیں کیا, با واستکبر وکان من الکافرین. سورت کے اندر بنیادی طور پر تین طبقے مفصل بیان ہو گئے, ایک مومن مسلم کا طبقہ, یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل, اور انی جائلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سورت کے اندر مجاہدین و شہداء کا تذکرہ ہے, ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. سورت میں شعائر کی تعظیم و تکریم ہے, ان الصفا والمروة من شعائر الله. سورت میں احکام فرعیہ ہے, اتواتم الحج والعمرۃ للہ, 36 کے قریب احکام فرعیہ ہے, طلاق کا مسئلہ ہو, نکاح کا مسئلہ ہو, رضاعت کا مسئلہ ہو, ایلا کا مسئلہ ہو, قسموں کی تفصیلات سب سورت میں ہیں. سورت یہود کی مذمت میں ہے, یعنی غیر المغضوب علیہم کی تفصیل ہے, اور اس کے بعد آل عمران شروع ہوگی تو وہ ولد والین نصارہ عیسائی اور مسیحیوں کی مذمت میں ہے, اور پھر سورت النساء وہ منعم علیہم الذین انعمت علیہم ان کی تفصیل میں ہے. یہ بھی ایک اعجازی ترتیب ہے. سورت البقرہ حدیث شریف میں جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہ گھر بے برکت نہیں ہوگا, اور جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں جن شیاطین بوت بھوت پریاں آگے پیچھے ہو جاتی ہے برے اثرات ختم کرنے کے لیے گھروں سے مال و دولت سے منڈیوں سے تجارت گاؤں سے سورۃ بقرہ کی مدد انتہائی مفید ہے. بزرگان دین سے سنا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد بلند آواز سے پڑی جائے اور تمام گھر کے کمروں میں آواز پہنچے, اس کے لیے چھوٹا مائیکروفون بھی لگایا جا سکتا ہے, وہ ڈیکوریشن والے دیتے, اور اچھا پڑھ لیا جائے واضح. مرد پڑھے تو آواز سے پڑھے, عورت پڑھے تو آہستہ پڑھے. سات دن کا وظیفہ ہے, سات دن جنات کو دیو کو بلاؤں کو آفات کو دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ, اور ان کو نکلنا پڑے گا. اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا ہے کہ جہاں یہ پڑی جائے وہاں سے اللہ رب العالمین بلائیں آفات دور کرتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. چونکہ سورت حروف سے مصدر ہے, مقطعات الف لام میم اس طرح. پیغمبر نے جب کہا کہ قرآن کے ایک حرف پر دس نے کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے, تین ہے. مفسرین نے آگے الف کے بھی حروف بنائے, لام کے بھی بنائے, میم کے بھی بنائے. ہاں او بابا سن تو لے, کہاں گیا شاتناسیا؟ دیکھو کہ چکارے گی سر کزیا. آج کل یہ مغرب سے متاثرین قسم قسم کی بکواس کرتے, یہ کہتے ہیں قرآن شریف تو سمجھنے کے لیے آیا ہے, کوئی سمجھے ہی نہیں معنی اور مطالب نہ بجانے اس کو ثواب نہیں ملے گا. جھوٹ بول رہا ہے پرلے درجے کا. پیغمبر نے جو مثال دی الف لام میم کی دی, اس کو صرف ہے معنی اور مطلب نہیں, یعنی معنی اور مطالب نہ جانتے ہوئے بھی ایک حرف کی دس نے کیا ہے, اور جانتے ہوئے تو پھر اللہ جانے کہ کتنا بنے گا. حضرت اقدس خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین, حضرت نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے کہ ایک عام مسلمان کو 500 اور عالم دین کو 5000 سے لے کے 25000 تک نیکیاں ملتی ہیں. ایک مومن مسلم کے جب وہ علم دین سے آراستہ پیراستہ ہو قرآن شریف کے ساتھ 125000 رشتے, اور جب صرف مسلمان ہو نمازی ہو اس کے 65000 رشتے. ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے رات کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب دانت میں بہت تکلیف ہے, درد ہو رہا ہے. اس نے کہا اچھا بس میں گھر سے نکلتا ہوں, دیکھتا ہوں کوئی گاڑی مل جائے گی پہنچتا ہوں. ادھر سے میرے دوستوں کو پتہ چلا وہ گاڑی لے گئے, ان کو لے آئے, انہوں نے کچھ تدبیر فرمائی اور فوراً آرام آیا. لوگ کیسے آخرت کماتے ہیں دیکھو. اب میں حیران ہوں کہ اس کو کیا ہدیہ پیش کروں, تو ہمارے پاس ایک قرآن شریف صحابہ و تابعین کا جمع کردہ ہے, اور سلطان قابوس نے اس کو بادشاہان عالم کے لیے شائع کیا تھا, اس کا ایک نسخہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم نے اسے چپوایا ذر کثیر خرچ کر کے, اور وہ قرآن مجید حیران کن ہے. اس پر عشرت قراءات بالفعل جاری ہے. حرمین میں بھی ہے لیکن دو حصوں میں ہے, یہ ایک ہی مجموعہ ہے. تو میں نے وہ قرآن مجید اندر سے منگوایا اور ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت بڑا علم ہے, بہت بڑی چیز ہے, میں نے کہا مومن مسلم عالموں کا احترام کرنے والے کے قرآن سے 65,000 رشتے ہیں، اور ایک عالم دین جو قرآن کا استاذ ہو، مفسر ہو، شیخ الحدیث ہو، امام ہو، خطیب ہو، دین کی کتابیں پڑھانا جانتا ہو، ان کے 125,000 رشتے ہیں۔ تو آپ 65,000 رشتوں کے احترام اور شکر میں قرآن مجید قبول فرمائیں۔ وہ ہم نے چھپوایا تھا کہ ہم دورے تفسیر کے مایناز لوگوں کو دیں گے، لیکن افسوس کہ ان کے مایناز بھی بہت کمزور ہوتے ہیں، تو آج کل نہیں دے رہے، اس کی تقسیم بند ہے، تھوڑے نسخے باقی ہے۔ خدا تعالیٰ توفیق دے کوئی غیرتی مومن مسلم دین پر خرچ کرنے والا تیار ہو جائے کہ اس دورانیے میں چھپ جائے، چھاپ خانہ بھی موجود ہے، جس نے چھاپا ہے وہ بھی موجود ہے، 10,000 نسخے چھپوائیں گے تب کام بنے۔ آج سے 20 سال پہلے ہم نے 1,000 چھپوائے تھے اور 10,00,000 روپے خرچہ آیا تھا۔ ایک نیک شخص نے اپنے جوان بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے، جو جوانی کے عالم میں فوت ہوا تھا، اور یہی کہ کیسٹ سن کے وہ نمازی و دیندار بنا تھا، تو اس گھرانے نے پھر احترام کیا اور کہا کہ کچھ نیکی کا کام بتاؤ، یہ نسخہ نیا نیا مجھے ملا تھا، چند دنوں کے لیے میں نے اس میں تفسیر بھی پڑھائی، لیکن اس میں بالفعل قراءات کا فرق بھی ہے، اس لیے طالب علموں نے شور مچایا کہ یہ کون سی جگہ ہے، میں سمجھ گیا، میں نے فوراً اپنا نسخہ قرآن بولا۔ وہ ایک علمی چیز ہے، عالموں کے لیے میری خواہش ہے کہ اس سال جو فضلاء آئے یا اور دنیا کے مختلف شعبوں سے صاحب مقامات لوگ آئے، کم از کم ان کو تو ملنا چاہیے۔ ہاں بالکل، ان کو ملنا چاہیے، یہ پیسے بینک میں پڑے رہیں گے اور بینک کر چلا جائے گا۔ اب یہ کہ جو کہے کہ میں چھپواؤں گا، اس کو میں پریس سے براہ راست ملا لوں گا، ہماری تو دلالت علی الخیر، خوش ہوتے ہیں، نسخہ پیش کروں گا، اصل نسخہ بھی موجود ہے، پروف ریڈنگ بھی موجود ہے، چونکہ ایک دفعہ چپ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اور خزانوں پر ایمان رکھنے والے کو متوجہ فرمائے۔ تو میری طرف سے علاو ہے اور پیشکش ہے، میری زندگی میں سب سے قدر کے لوگ جو میرے پاس ہوتے ہیں وہ یہی دورے تفسیر اور دورے حدیث والے ہوتے ہیں، میری پوری زندگی ان پر نثار ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ صحیح طرح تو یاد نہیں ہے لیکن بہرحال ٹھیک کر سکتا ہوں۔ وہ یہ کہتے تھے، شاید کسی کو اچھا یاد ہو، جب زندگی کو اس کے اوپر نثار کر لیا میں نے، تو زندگی کو زندگی بنا لیا میں نے۔ یہ زندگی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کسکار دے رحمان خود دین دے، نور کارون بے اساس او ٹول سواس دے۔ کوئی کام ہے دنیا میں تو وہ دین کا کام ہے، کیونکہ دین رہے گا اور دین کی برکتیں رہے گی، اجر و ثواب کے خزینے گنجینے رہیں گے، نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ جن، نہ انس، نہ یہ کائنات۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقا، جہان برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بند بس، مکن تک یا بر ملک پائی و پشت، کہ بسیار کس چوت پرورد کشت، چو آہنگ رفتن کند جان پاک چ بر تخت مردن چ بر روئے خاک. اے بھائی دنیا سے دل نہ باندھنا اور کائنات کے خالق و مالک سے دل باندھنا, یہاں کے چیزوں پر اعتماد نہ کرنا. تیرے جیسے بڑوں جوانوں کو پالا اور پھر گرایا اور مارا, جب روح نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تخت پر مرے یا زمین پر مرے, یہ پوچھا جائے گا کہ ایمان لائے یا نہیں. لا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ اللہ. سورۃ الفاتحہ عنوان ہے اور فرشت ہے, اور ان فرشت اور عنوان کے جو مضامین ہے وہ تقریباً بقرہ کے اندر آ گئے, بالخصوص رد بلیغ علی الیہود. وبعدین سورۃ آل عمران وفیہا رد مشبع علی النصارى وسنفصل فیہا تفصیلا مشبعا اذا جاء الاوان ایہا الاخوان ولا تكونوا العاجلین کالشیطان بل تكونوا متصبرین کالزرو علی خان. یا اللہ صحت شفا عطا فرما, یا اللہ خدایا روح صورت را کے سوکو تیارے گم گھنٹہ دیرش, ایک پانچ منٹ بھی دیر نہیں ہونا چاہیے. میں جب جوانی میں تھا, عالم شباب میں تھا, طاقت توانائی میں تھا, تو میں ہمیشہ 10-15 منٹ پہلے آتا تھا. بس طلبا شکو کر دے, میں کہتے نہیں میں پرانا یاد کراتا ہوں ان کو, اور پھر جب دیکھتا تھا کہ ٹائم ہو گیا تو پھر سبق شروع ہو جاتا. تو گاڑی جب نئی ہوتی ہے تو صحیح طرح دوڑتی ہے, یا تھوڑی پرانی ہو جائے پھر گزارا کرنا پڑتا ہے. پرانی تو اتنی نہیں ہے لیکن بیمار زیادہ ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان ہے کہ جب یہاں پڑھانے بیٹھ جاتا ہوں پھر مجھے بیماری یاد نہیں رہتی. بیماری کو اٹھا لیتا ہے, ایک طرف رکھ دیتا ہے, پلر کے پیچھے اس کو کہتا ہے کہ جب یہ جائے یہ ہے کرسی پہ جا رہا ہے, اب پکڑو جا کے. یا خدا آیا, وا خدا آیا, دس ورتا مو آیا چھ دا دے روان دے پکور سی اور راٹنگ یو دا ہوا ہے لیش دیتا دا خدے دے رنگ رو رہا. احسا یا دیق النفس, احسا یا مرض, کرشا تو رسپی بلا بیماری کرشا. وہی بس چھ سبق پڑھاؤ کی اور کرسی بانے کی نہیں اور دا دورے صفو نوڑی نے بیا واپسیشا نمبر چھ دفتر ترسم رسم نو سامنے ڈوبائی. نو خدایا لویا مولا و کریم اور رحیم ذات آپ کے کن فیکون ہے, آپ سے کون پوچھتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. نو خدایا خاص مہربانی, خاص کرم اور خاص قسم کے فضل و عنایت کی ضرورت ہے تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم. متقدمین کہتے تھے اللہ یعلم مرادہا, اللہ تعالیٰ اس کا معنی و مطلب سمجھتے ہیں. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. قرآن شریف میں دو قسم کی آیات ہے, ایک محکمات کہلاتی ہے واضح المعنی, کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, سورۃ ہود. فرمایا کہ محکمات جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جیسے صدق, عفت, پاک دامنی, احکام فرعیہ, فروعیہ, عقائد تفصیلات صاف ستھرے. فرمائے کہ کتاب کا مقصد اور کتاب کا اہتمام انہی مضامین میں ہے جو محکمات ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہے, متشابہ کا معنی ہے ملتی جلتی, تو ملتی جلتی میں آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے نا. ملتی جلتی پھر دو قسم کی ہے, ایک تو وہ کہ ان کے معنی و مطالب ہی نہیں ہے, واضحین لغت میں وضع ہی نہیں کیے ہیں, عرف میں اس کا استعمال ہے بغیر متعین مصداق کے. جیسے ید تو مخلوقات کا تو ید ہے, ہاتھ, رجل, ساق, پنڈلی, وجہ, چہرہ, لیکن جب یہ اوصاف جس کا معنی اور مطلب بھی لغت میں ہے اور خارج میں مصداق بھی ہے, اللہ بزرگ و برتر کے لیے استعمال ہو جائے, تو علماء دین کہتے ہیں کہ یا تو تفویض و امرار کر لو یوں جو کہ تو برقرار رکھو, اور یا مناسب مطلب بتا دو. جو کہتے ہیں جو کہ تو چھوڑے اس کو کہتے ہیں مفوضہ ما تنظیم, اور جو کہتے ہیں مناسب معنی و مطلب کر سکتے ہو وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مؤولہ ما تنظیم. یاد رکھنا تنظیح الہی امر قدر مشترک ہے دونوں میں, اس لیے دونوں اہل حق ہیں, فقہا بھی اور متکلمین بھی. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ یعنی معنی اور مطلب تو ہے, شان جل جلالہ کے منافی ہے, کیونکہ ید, رجل یا ساق یا آنکھیں, عینان اور یا وجہ, یہ مخلوق کے ہوتے ہیں اور اللہ خالق ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. اور یہ عوارض ہے اور جسم کے لیے لوازم ہے. قال ابن تیمیہ بجسمیت اللہ تعالی فلہذا کفرہ بعضہم, محقق دوانی کی عبارت ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جامع مسجد دمشق میں جمعہ پڑھا رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, لوگوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ینزلو الى السماء الدنیا کیف ینزلو فنزل من درجت الى درجت, ایک سیڑھی سے دوسری پہ کیسا اترتا ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ کہتے ہیں لو ثبت لکفر, اگر یہ بات ثابت ہو جاتی تو ابن تیمیہ واقعی کافر ہوتے, لیکن حضرت فرماتے لم یتحقق عندی, میرے نزدیک ثابت نہیں. اور ابن تیمیہ پر یہ الزام لگایا ہے. اس نے رحلہ کے صاحب نے ابن بطوطہ نے, اور وہ کہتے میں خود موجود تھا جامع مسجد دمشق میں, میں اس جمعے میں موجود تھا. ابن تیمیہ کے مداحین کہتے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ وہ جیل میں تھے, بادشاہ حران نے اس کو جیل میں ڈالا تھا, تو مسئلہ اس لیے ابن تیمیہ کے مداحین ان میں حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ بھی کہتے کہ لم یتحقق, ثبوت نہیں ہوا اس کا. زائد الکوسری احقاق الحق میں کہتے کہ وقد ثبت عند التاریخ, مورخین کے ثابت ہے کہ ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی ہے, اس لیے مجسمہ کہلاتے ہیں ابن تیمیہ اور ان کے اتباع, تجسیم کے مرتکب مانے جاتے ہیں. مزید تفصیلات کسی نے دیکھنی ہو تو ابو الحسن اشعری پر جو کتاب لکھی گئی ہے تبیین و کذب المفتری علی الامام ابو الحسن الاشعری, تبیین و کذب المفتری علی الامام ابو الحسن الاشعری, اور ان کی کتاب ابانا ان دیانا وہ بھی موجود ہے, اس میں بھی شروع میں ہے باقی ابن فورک محدث نے اس پر حل و مشکل الاحادیث لکھی ہے، لیکن اس نے ابن تیمیہ سے صرف نظر کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے معنی و مطالب تو ہے اور قرآن کریم میں اور احادیث میں اللہ کے لیے لائے گئے، لیکن اس کا معنی اور مصداق خارج میں جو ہے اس کو بتانا آسان نہیں ہے، شاید نقصان نہ ہو جائے، بید بھی نہ ہو جائے. اس لیے علماء دین یا تو معنی نہیں کرتے اور مطلب نہیں متعین کرتے، اس کو مفوضہ کہتے. التفویض مع التنزیہ، بیہقی نے اس پر کتاب لکھی ہے، کتاب الاسماء والصفات، اور ابن قیم نے بھی ایک کتاب لکھی ہے. اور قاضی شوکانی نے السیل الجرار، تقی الدین سبکی نے اپنی کتاب السیف الثقیل فی رد قصید نونی علی ابن قیم الزفیل، اور ابن نکتہ نے کتاب الشبہ میں جو آباد دیے زائد الکوسری کی تنقیح و انتقاد المغنی او لحظ الالحاظ على تذکرۃ الفاظ، اور السیف الثقیل پر مقدمہ بھی شیخ زید الکوسری کا مفصل و مدلل ہے. کسی فرصت میں دیکھ لے ہمایوں مغل یا اور ہمارے عمر گلاب وغیرہ کہ یہ جو احسن التحقیقات یہاں سے شائع ہوئی تھی، مولانا لطافت الرحمن نے ایک نجدی کو جوابات دیے تھے. اس نجدی عالم نے کہا تھا کہ حضرت مولانا انور شاہ نے بہت طریقے طریقے سے ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبد الوہاب نجدی اور ان کے ہم خیالوں کو سخت لتاڑا ہے اور تباہ و برباد کیا ہے شاہ صاحب. تو مولانا لطافت الرحمن چونکہ دیوبند کے فاضل عالم اور مولانا شیر علی شاہ اور مولانا موسیٰ خان کے استاذ تھے، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کو آخر عمر میں یہاں لایا اور یہاں 3 سال استاذ رہے، لیکن چونکہ مودودیت کے آثار زائل نہیں ہو رہے تھے اس لیے واپس جانا پڑا. اس دوران انہوں نے وہ خطوط جو ایک دوسرے کو لکھے تھے اس کو ایک کتابی رنگ دے دیا، اور میں نے اس پر 2 صفحے کا مقدمہ لکھا ہے اور احسن العلوم سے شائع ہے. اگر یہ کتاب مل گئی تو میں ہمایوں کو اجازت دے دوں گا کہ چند لفظ مجھ سے لکھوا کے دوبارہ شائع کرے تاکہ دور تفسیر والوں کو دے دی جائے. میرے ذوق کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ علم کلام میں میرا کتنی ممارست ہے اور کتنے دور تک اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی گردان کرنے کا توفیق عطا فرمائی والے اور شکر و الحمد. علم کلام کے مسئلے سارے. تو جن کے معانی اور مطالب ہیں لیکن جل جلالہ کی شان کے لائق نہیں، ان کو ہم کہتے ہیں مشابہ متشابہ من وجہن. معنی تو ہے لیکن بعض جگہ فٹ نہیں ہے، اور کچھ الفاظ ایسے حروف جن کا معنی اور مطلب ہی واضح نے لغت میں اور عرف کے اندر نہیں رکھا گیا، اس کو ہم کہتے ہیں متشابہ من کل الوجوہ یا متشابہ بہت. الف لام میم، الف لام را، حامیم، عین، سین، خوف، یاسین، طہٰ، یہ سب وہ ہے 29 سورتوں کے اوائل کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. اولت تحقیق ان کے معانی اور مطالب وضع نہیں کیے گئے ہیں تو یہ متشابہ ہے بہت، متشابہ ہے من کل الوجوہ. اور جن کے معانی اور مطالب جیسے یریدون وجہ اللہ، یبتغون وجہ اللہ، کل شیء ہالک الا وجہا. خود بخاری نے کہا ہے ملک ہو سلطان ہو. یوم یکشف عن ساق تبارک الذی بیدہ الملک. یہ تمام جوارح آئے ہیں لیکن اللہ کے صفات متشابہ ہے اور اس کے شہ نشان معنی و مطلب کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں من وجہ متشابہ من وجہ, اور جس کے سرے سے معنی و مطالبی لغت میں اور واضح نے نہیں رکھے, جیسے الف لام میم طہٰ حامیم عین سین, یہ حروف ہے, ان کو کہتے ہیں متشابہ بعد. متشابہ بری طرح متشابہ, کامل و اکمل متشابہ. یہاں ایک بات یاد رکھیں, مولانا مودودی کو ایسے ہی عرفن مولانا کہتے ہیں, ایسے مولانا تو نہیں ہے, کوئی اور چیز تھے. ہو اس نے تفسیر تفہیم میں, جس کو تفسیر کہنا مشکل ہے اور تحریف کہنا مناسب ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت ان حروف کے معانی و مطالب موجود تھے, لوگ بے تکلف سمجھتے تھے, لیکن رفتہ رفتہ وہ معانی و مطالب ختم ہو گئے. معاذ اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے, مٹے ہوئے. خدا کی قسم, اگر قرآن کریم میں توریت زبور انجیل کا نام نہ ہو تک دنیا میں ان کا کوئی پہچاننے والا نہ تھا. اور قرآن کی صفت ہے وہ مہیمن علیہ, اوروں کی عزت و ناموس بچانے والی کتاب. تو یہ لکھنا ابو العلا کا تفہیم یعنی تحریف القرآن میں, کہ یہ مطلب اور معنی رفتہ رفتہ ختم ہوگا, انا للہ و انا الیہ راجعون. علماء اس کے خطرے کا ادراک کر سکتے ہیں کہ کس قدر خطرناک اور زہریلا کلام ہے, کیونکہ مولانا مودودی نے خود تفہیم تحریف کے شروع میں لکھا ہے صفحہ 4 یا 5 پر کہ میں نے اس ترجمہ قرآن میں ترجمہ قرآن کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی اختیار کی. تو آدمی جب آزادی اختیار کرے گا تو پھر وہ کبھی کبھی کپڑے بھی اتار دیتا ہے. آئی سمجھ میں, یہ ادب کرنا, اصطلاحات کا خیال رکھنا, عرف اور معاشرے کی بقا کا خیال رکھنا, یہ ایسا ہے جس طرح کوئی کپڑا پہنے, شلوار قمیض پہنے. اور اصطلاحات سے آزاد ہونا, عرف اور معاشرے کو ذبح کرنا اور لوگوں کے اخلاق و عقائد کے خلاف سازش کرنا, یہ ایسا ہے جس طرح شلوار گھر میں رکھ کے اور باہر گھومتا رہا ہے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ وہ کتاب ہے, اس پر تعجب ہے کہ ذَلِكَ دور کے لیے آتا ہے. جو چیز یہاں ہے نا, آپ کہیں گے ہاذا الکتاب, لیکن جو ادھر رکھی ہوئی ہے تو آپ کہیں ذالک الکتاب. تو علماء کہتے ہیں کہ بے شک ذالک دور کے لیے آتا ہے, لیکن جب قریبی چیز کی عظمت بتانی ہو تو پھر اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے بیضاوی نے اس جگہ جو کچھ لکھا ہے, کہتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی کتاب دنیا میں ہے تو وہ دیکھیں وہ یہ کتاب ہے. اگر دنیا میں کوئی کامل و اکمل, محفوظ و معمون, منزل من اللہ ظاہراً باطناً کوئی کتاب ہے تو وہ یہ ہے. سمجھ گئے بات؟ وہ جو ہے ذالک کے اشارہ بعید کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب بھی آ گیا. اور وہ کتاب اگر کوئی ہے جو ہر طرح کی تحریف سے, تغییر سے, زوال سے, انحطاط سے, سوئے خلق سے محفوظ ہے, اگر ایسی کتاب دنیا میں کوئی ہے تو وہ یہ کتاب ہے, ذالک الکتاب. مجھے کسی نے کہا ایسے آرام آرام سے چل رہے ہو، کتنا پڑاؤ ہو گئے؟ میں نے کہا بقرہ بہت ہے. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں 11 یا 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، تو اس طرح پڑھی ہوگی نا شان و شوکت سے. میں نے کہا 15 پارے اور پورا قرآن برابر ہے، جب ایک سورت بقرہ ہمارے شرکائے تفسیر شان و شوکت سے پڑھ لینا، یاد رکھیں گے کہ ہم نے بھی کسی سے واسطہ رکھا تھا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تجھ کو بھلا لگتا ہوں، عاشقی میں اسی ادا کو عدل کہتے ہیں. جب کسی رات میں ہم تم پہ غزل کہتے ہیں، ان راتوں کو تو ہم شب وصل کہتے ہیں. اللہ اللہ، ہمایوں یہ نظم نکالے اور یہاں لے آئے، اور میں اس پوری نظم کو آج ان کو جمعے کے مبارک دن میں، جمعے کے قاتل کا آج بھی عدالت میں پیشی ہے، بیڑا اس کا غرق ہونے والا. اخبارات نے اور اسکرینوں نے کہہ دیا کہ جمعے کا دن اس پر بھاری گزرتا ہے. میں نے کہا بھاری نہیں گزرا ہے کہ جمعے کو ہٹا کے اتوار مغدوبین و دوالین کا دن مقرر کیا، اور وہ نور علم جس دن نازل ہوتا ہے جمعہ. اللہ اللہ، المدخل میں ابن الحاج نے لکھا نور العلم ينزل يوم الجمعہ. علم کی جو چمک دمک، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں کا علم بہت نافع ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں نور علم. اللہ اللہ، نور العلم ينزل يوم الجمعہ. تو ایک جمعے کو تو میں نے چھٹی کی ہے، اور کوئی چھٹی چھٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور جس نے جمعے کو ہٹایا ہے، اور پھر جس سیاستدان نے پہلے تو جلوس احتجاج کیا پھر ان کے ہاں میں ہاں ملایا، ان کا نقصان بھی گو اہل حق کا نقصان ہے، لیکن خیال رکھنا چاہیے یہ قاتل جمعے کے ساتھ آپ نے اتنی دوستی کیوں لگائی. عمران خان جتنا بھی کمزور ہے، لیکن کم از کم بدغتی لعنتی ان کو ٹھکانے لگا دیا ہے، اور صاف کہا ہے کہ تھرڈ کلاس کے مولوی ہے، یعنی اعلی کلاس والے تو توحید و سنت کے لوگ ہوتے. خیر، بہرحال رموز مملکت خویش خسروان دانند، سیاسی اسرار و رموز ہمارے سیاسی علماء اور مخلصین زیادہ جانتے ہیں. اللہ، الف لام میم ذالک الکتاب، کہتے اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا مانگی گئی ہے اس کی قبولیت ہے، کہ آپ جو ہر وقت کہتے خدایا صراط مستقیم عطا فرما، خدایا صراط مستقیم نصیب فرما، خدایا صراط مستقیم پر ہمیں استحکام عطا فرما، رہنا سہنا عطا فرما، تو وہ صراط مستقیم ذالک الکتاب، یہ قرآن ہے. الکتاب، کتاب کے معنی مجموعہ، کتب یکتبو کے معنی ہے لکھنا، اور کہتے ہیں من کتبا فقد قیدا ومن سمعا فقد طیرا، جس نے لکھا اس نے محفوظ کیا، اور جس نے خالی سنا اس سے تو اڑ جائے گا. اللہ تعالی نے اس عاجز اور فقیر طالب علم پر جو بے شمار احسانات فرمائے، ایک احسان یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی استاذ کے درس کا ایک لفظ نہیں لکھا ہے، لیکن مجھے اساتذہ کے دروس لفظاً زبانن یاد ہے. ہمارے محترم بھائی مولانا قاری مفتاح اللہ نے ایک استاذ کا پوچھا کہ اس سے بھی کچھ پڑھا ہے، وہ متنبی کے بڑے مشہور استاذ تھے ایشیا کے مقتدر ادارے میں، تو وہ عالم بہت بڑے تھے اور عرب و عجم میں ان کا ثانی نہیں تھا، اور بڑے اونچے بزرگوں کے یادگار تھے، لیکن طبعاً بہت نظیف اور لطیف تھے. ایسے طالب علموں کو دیکھے کہا چلو یہ گئے، لوگوں کو اہل نہیں سمجھتے تھے کہ میں کچھ بیان کروں، البتہ ایک جگہ آتی تھی اور وہاں وہ کہتے تھے کہ اس وقت ویسے تشبیہ بہت، متنبی تشبیہ کرتا ہے نا، محاسن لے کر کے ایک جگہ استعمال کرتا ہے اپنے محبوب اور ممدوح کے لیے، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تو جس انداز سے میں نے کہا نا کہ تشبیہ ہو رہا ہے، تو مولانا بہت زیادہ ہنسے اور کہتے ہیں اللہ اکبر، صحیح معنوں میں آپ ناقل ہو کے بھی سادات ہے، اللہ رب العالمین نے بعض چیزیں محفوظ فرمائی۔ اپنے اساتذہ اور مشائخ کا احترام سیکھو، اللہ آپ کے حفظ میں بھی مضبوطی اور دیر پائی ڈال لے گا۔ تو الکتاب سنا ہے کہ امام بخاری سے کئی منقول ہے کہ لکھنا مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے، لکھے بھی اور سمجھے بھی، یہ بڑا مشکل کام۔ جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان غریبوں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہاں ایک ڈاکٹر ڈاکٹر کہلاتا تھا، وہ 8-10 سال یہاں رہا، بخاری ترمذی سب سنی لکھی لفظ بلفظ، پھر لوگوں سے پوچھتا تھا کہ میرے کاپی دیکھو یہ بخاری شریف کہاں ہے، ترمذی میں نے کہاں لکھی، کہاں سے ترمذی شریف، رام درخشن گمراہ نہ خدم نے لگولا، اتنا بڑا رجسٹر تھا بیکار۔ نہیں، علم کو کنویں میں نہ ڈالے، قید العلم بالکتاب، علم کو قید کر لے، پابند کر لے، لکھ لکھ کے۔ خط اچھا نہیں ہے جیسے میرا خط صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اچھا خط لکھیں۔ اگر خواہی کہ شوی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس، اگر آپ چاہتے کہ خوش نویس بہترین لکھاری بن جائے، لکھو لکھو لکھو۔ سکول کے زمانے میں بھی میں نے زیادہ کوشش نہیں کی، حافظہ اچھا تھا تو پاس ہوتا تھا، اور پھر مدرسے اور طالب علمی کے زمانے میں بھی، پھر یہاں آنے کے بعد مزمل بھائی جیسے بہترین لکھنے والے جن کی نظیر میری نظر میں نہیں ہے، تمام تصنیفات تحریرات اعلانات جتنی بھی کارآمد چیزیں، میں خالی املا کراتا ہوں، مزمل بھائی لکھتے ہیں، تو میرا خط ہی ختم ہو گیا۔ یہی کمزوری محمد انور شاہ بھی محسوس کرتا ہے، اور الحمدللہ اس کا حافظہ مجھ سے بھی اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن کاش کہ ان کا یہ ذوق، یہ توجہ جو کتابیں دیکھنے کا ہے اور معلومات حاصل کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی نصیب فرمائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں، لا ریب، اے لا شک کا، لا رجل فی الدار کے قبیل سے۔ اللہ، ریب ادنا درجے کے کٹکے کو کہتے ہیں، وہم فی ریبہم یترددون، اور شک تو باقاعدہ شک ہے، ہاں ہونا شک کو معروف، سلم والے ملا محب اللہ بہاری نے شک جمع کیے ہیں، 7 شک ہے یا 9 شک ہے، ہاں ہونا شک کو مشہور، علماء کہتے ہیں جیسے ہدایہ فقہ کی کتاب ہے لیکن بہت بلند برتر ہے، اس طرح سلم منطق کی کتاب ہے لیکن ایک اور منطق ہے، یہ معروف منطق اس میں برائے نام ہے۔ اور سلم ہی کے یہ شروع ہے، ملا حسن اور قاضی اور حمداللہ، اور کوئی تصورات کا ہے کوئی تصدیقات کا ہے، اور منطق کے ساتھ بھی سروکار رکھنا چاہیے، کیونکہ منطق و حکمت ز بحر اصطلاح، گرب خوانی اند کے باشد روا۔ منطق کی سب سے اعلیٰ عمدہ کتاب بدیع المیزان ہے، اور سب سے انتہائی کتاب وہ غلام یحییٰ ہے۔ غلام یحییٰ یہ بڑی اونچی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، آخری تخصص فی المنطق جو ہوتی ہے تو غلام یحییٰ میں ہوتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں. اصل میں شک دو جگہ ہوتا ہے, یا متکلم کو شک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے لا ریب فیہ من رب العالمین سورۃ الف لام میم سجدہ وغیرہ میں, یا شک مخاطب کو ہوتا ہے تو مخاطب کے شک کو دور کرنے کے لیے تحدید کی گئی. تحدید مانا ان کو چیلنج کر لیا. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اگر تم کو شک ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لاؤ اس جیسے تم بھی عرب ہو فصحاؤ بلغاؤ وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہاں اس کی نظیر لا سکتے تھے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو ہر طرح کا شک تردد کھٹکا وہ قرآن کریم سے دور کر دیا گیا, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, ملک کے ذریعے آیا ہے, پاک پیغمبر پر نازل ہوا ہے, اس لیے قرآن مجید کا محفوظ ہونا, بین الدفتین موجود ہونا, لفظاً مانن منزل من اللہ ہونا اسلامی عقائد کی ضروریات و مہمات میں سے. جو لوگ قرآن کریم کے بارے میں شک شبے کے اندر مبتلا ہے اس میں سب سے خطرناک فرقہ رافضہ ہے, اور ان کے نظریات میں کسی اور موقع پہ بیان کروں گا. آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور مجھے آنے میں بھی کچھ دیر ہوئی تھی, بس بقرہ شروع کیا اور بقرہ کے علوم کی دوبارہ تقسیم اور شان سے اور کچھ تراجم آگے بڑھانے کی کوشش کل کریں گے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا و آخرا صلی اللہ تعالی اللہم انا نستغفرک و نسألک السلام و العافیہ. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين المهديين. اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما, اسلامی ملکوں کی خاص کر عربستان کی اور ترکیہ افغانستان اور عراق میں پھر مسلمانوں کی حکومت قائم فرما, مصر شام یمن وغیرہ سے دنگا فساد دفع فرما, پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما, دینی مدارس علماء و طلباء کی حفاظت فرما, شاعر اسلام کی حفاظت فرما, عاجز اور فقیر کو صحت شفا تندرستی و سلامتی عطا فرما, آنے والا رمضان شریف اللہ مبارک فرما, اور خوب خوب طاعات و عبادات روزے و تراویح اعتکاف اور درس اور دیگر حسنات طیبات جس سے اللہ راضی ہو اس کی خوب توفیق عطا فرما. یا اللہ تفسیر کا دورانیہ جاری و ساری فرما اور اس سے کو ہر طرح کے رکاوٹوں سے, تکالیف سے, رنج و علم سے خدا پاک محفوظ فرما. شرکت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما, ان کے علوم سر بلند فرما, ان کا دل و دماغ روشن فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.